بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 ستمبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اہل ایمان کے مطلوبہ اوصاف کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. آج جو موضوع چل رہا تھا اس سے ہٹ کر سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پورا قرآن مجید ہی ہمارے لیے تذکیر ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ نظام جمعہ، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، اصل میں تعلیم قرآن کا یہ فورم ہے. پوری امت کے لیے ہفتے وار بنیادوں پر تعلیم قرآن کا یہ پروگرام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں اس کی تشریح کر دی ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ پورا پروگرام ہے جو دیا گیا. ہم چونکہ اس وقت جو گفتگو کر رہے تھے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے حوالے سے، اس میں زیادہ گفتگو فکری نوعیت کی تھی، اور فکر کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ہماگیر دین ہے اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور مقصد بعثت نبوی کیا تھا، صرف وعد اور نصیحت نہیں تھا، اللہ کے دین کو بالفعل اس کی زمین پر قائم اور غالب کرنا، جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں اور مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو ایک وہ تو فکر کے حوالے سے بات تھی، ہمارے تصور فرائض دینی کے حوالے سے تھی، وہ انقلابی تصور کیا ہے، پھر اس انقلاب کے لیے انقلابی جماعت کیسے تشکیل پا رہی ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں. یہ الہدا ہے، کامل ہدایت نامہ ہے، جو دین کی بات ہے اس کے لیے بنیاد تو قرآن ہی ہے. حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ، وہ تو اس کی شرح ہے، تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے. تو نہ چاہے وہ ایک مضمون الگ تھا. بعض ساتھیوں کی طرف سے کسی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ بددیانتی بری شے ہے، آج کل جو ہے اخلاقی زوال، اس وقت امت اس کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن ہے. اسی طرح جو بھی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں اخلاقی حوالوں سے، ان کو پوری طرح پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو یقیناً یہ ہمارے موضوعات ہیں، قرآن کے بھی موضوعات ہیں. چنانچہ اسی پہلو سے میں نے یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا آج انتخاب کیا کہ اس میں ایک بندہ مومن کا ایک فرد کی حیثیت سے کردار کیا ہونا چاہیے، ذاتی کیریکٹر. اور ایک اور بہت بڑا اس پہ ہمیں اہم ایشو ہے کہ جو سامنے آتا ہے، وضاحت ہوتی ہے. ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ جنت ہماری میراث ہے، ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور نام کے مسلمان ہیں تو جنت تو ہماری میراث ہے، پیدائشی حق ہے ہمارا، ہمارے لیے ہی جنت بنی ہے اور ہم ہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں جو مرضی کریں. میراث کس کی ہے یہ جنت، اور مومن کون ہے، یہ بات بھی اس میں واضح ہو جاتی ہے انہی 11 آیات. وہ کیریکٹر کیا مطلوب ہے، حقیقی مومن کا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے دنیا میں، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. چنانچہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے، اپنی جگہ مستقل آج اسی کا میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس بارے میں ہمیں رہنمائی دی ہے، جو فرمایا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں. قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون 18 پارے میں پہلی سورت ہے، اسی لیے 18 پارے کا عنوان بھی قد افلح ہے، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے 18 پارے کا. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے وہ مومن. آگے ان مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، لیکن پہلے ہی آیت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی ایمان لے آیا بس وہ کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا. نہیں، فلاح کو پہنچیں گے، کامیاب ہوں گے، کام نکال لے جائیں گے، منزل مراد تک پہنچیں گے. کون؟ وہ مومن کے جن کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں. پہلی ہی آیت بتا رہی ہے کہ جنت میں داخلہ اور اللہ کے ہاں مومن قرار پانا، اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، پری کوالیفیکیشن جو پوری کرنی ہے. چنانچہ اب اس میں پہلی صفت یا وصف کیا بیان ہوا، وہ مومن جو فلاح پائیں گے، پہلی خصلت، پہلی صفت ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں مقام کس چیز کا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سامنے جھکتے ہیں، صرف ظاہراً نہیں باطنی شخصیت جھک جاتی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اس کیفیت کے ساتھ. اب یہاں آپ نے نوٹ کیا، پہلی چیز بندہ مومن کی نشانی علامت نماز. نماز جو ہے نقطہ آغاز ہے، اس کے بغیر دور نبوی میں کسی شخص کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو. قرآن مجید نے اس لفظ کو مومن اور مصلی، بدقسمتی سے مصلی ہمارے ہاں ایک نیچ ذات کو بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہٹا دیجئے. مصلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا، عربی زبان میں صلات مصلی، وہ شخص کی جو نماز پڑھتا ہے. قرآن مجید نے ان کو پیرلل رکھا ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ مترادف الفاظ ہیں. چنانچہ بالکل یہی مضمون جو سورہ مومنون کے ابتدا میں آ رہا ہے، یہ 11 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ ان کا ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے سنیں گے، بالکل یہی مضمون سورہ معارج میں 29 پارے میں بھی آیا ہے. آپ نے شاید بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ کی زبان سے یہ بات بار بار سنی ہو، چونکہ ان کا موضوع قرآن تھا، کہ اہم مضامین قرآن میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور ریپیٹ ہوتے ہیں. چنانچہ بالکل یہی مضامین اور ان میں الفاظ بھی اکثر وہی کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، بعض جگہ تو الفاظ بدل جاتے ہیں، مضمون وہی ہوتا ہے، مفہوم وہی ہوتا ہے، لیکن جب بعض الفاظ کی بھی خصوصی اہمیت ہو اور وہی اس کو صحیح طور پر اس مفہوم کو ادا کرنے کے حوالے سے مؤثر ترین ہو تو انہی الفاظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. چنانچہ سورہ معارج 29 پارے کی، بالکل یہی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، لیکن وہاں آغاز کیسے ہوا؟ الا المصلین، بلکہ اس کا پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان طبیعت کا بڑا ہی ہلکا ہے، کم ظرف واقع ہوا ہے، تھوڑ دلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب ذرا تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، تقدیر کے شکوے، فلک کج رفتار، زمانہ، اور زمانے کو جب کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو وہ گالی اصل میں زمانے کو نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے انسان پر وہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. یہ گالی کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے جو نافذ ہوا ہے؟ چنانچہ یہ شخص تھوڑ دلا، حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں آزمائش گاہ میں ہوں. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں سختی سے اور مشکلات سے اور امتحانات اور مصائب سے جو ہے لازمن سابقہ پیش ہوگا، امتحان ہو رہا ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو فقر کے ساتھ آزماتا ہے، محتاجی کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کے حالات بدل دیتا ہے، کسی کو چھپر پھاڑ کے دے دیا غریب کو، مسکین کو، اور کوئی جو ہے وہ خاندانی رئیس تھا اور اب دو پکی روٹی کا محتاج ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو امتحان ہے، لیکن وہ بھول کر شکوے شکایتیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوے اور زمانے کو گالیاں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا کر دیتا ہے، مال و دولت اور نعمتیں دیتا ہے، تو وہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، کسی کو دوسرے کو حصہ نہ ملے، سب میں سمیٹ لوں. اس کے قریب ہی جو ہیں بیٹھے ہوں گے ایسے لوگ جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، جن کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، جن کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. اس کا دل نہیں پسیٹے گا، وہ کہے گا یہ سب میرا ہے. یہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر جو کچا پن ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، اس سے بلند و بالا کون ہوتا ہے؟ عام انسانوں میں یہی کیفیت ہے. الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں. یہاں پر مصلی اصل میں مومن کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہاں پر سورہ مومنون میں جو قد افلح المومنون کے بعد جو خصلتیں بیان ہوئی ہیں، جو اوصاف بیان ہوئے، وہی کہ وہی آگے یہاں بیان ہو رہا ہے. الا المصلین کے بعد سچے مومن اور حقیقی مصلی ایک ہی الفاظ، ایک ہی شخصیت ہے، دو الفاظ ہیں، مترادف الفاظ. چنانچہ وہاں فرمایا الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، سوائے ان مصلین کے، باقی سب کا حال یہی ہے. کچھ تھوڑا بہت ڈگری کا فرق ہوگا، ورنہ سب کی کیفیت یہی ہے، سوائے ان کے جو مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنی نمازوں میں مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ کی پابندی. تو لفظ وہاں پر مومن آیا، ادھر مصلی آیا، اس کے بالکل مقابل میں. کوئی تصور نہیں ہے کہ بندہ مومن اور نماز نہ پڑھتا ہو. اچھا، فقط نماز ہی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. نماز اصل میں کیا شے ہے؟ یہ اظہار بندگی ہے، وہ رب ہے، مالک ہے، ہم اس کے سامنے اظہار بندگی کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر بچ جاتے ہیں سجدے کی حالت میں. وہ مولا حقیقی ہے، ہم اس کے غلام حقیقی ہیں. جب سب کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی عطا ہے، جب چاہے لے لے. شرف انسانیت اس نے ہمیں عطا کیا، لہذا اس کے آگے ہم بندے بنے، اس کے غلام بنے، عبدیت کا اظہار. اور خاشعون کے اندر اصل میں داخلی کیفیت کا اظہار ہے، ایک تو ظاہر سے ہو رہا ہے کہ آپ بچھے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ایک یہ ہے کہ اندر خشیت بھی ہے، عاجزی ہے، واقعی انسان سمجھے کہ میں بندہ ہوں اور اپنے رب مالک کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں، اس احساس کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہو. مطلوب تو یہ ہے. نماز اصل میں غور کیجیے کیا ہے, پانچ وقت دنیا کے کاموں سے نکال کر اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور میں حاضری ہے. 24 گھنٹے میں ہر شخص کے اپنے معمولات ہیں, اس پہ نیند کا بھی ایک حصہ ہے, رات کو سونا بھی ہے, کوئی جلدی سوئے گا کوئی دیر میں سوئے گا, کچھ آج کل ایسے بھی ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں, جو بھی ہو ان سب معمولات میں سے پانچ اوقات میں 24 گھنٹے میں سے پانچ وقت اوقات فکس کر دیے گئے کہ یہ دنیا سے نکل کر اللہ کے حضور میں دربار میں حاضر ہو جاؤ. اللہ اکبر کہہ کے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریم کہتے ہیں حرام کرنے کو. یہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے دنیا کے اپنے اوپر حرام کر لیا, اب ہمارا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے, اب راستہ اب جو ہے وہ آج کل تو وہ کمپیوٹر کے بھی جو ہے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, اب ہمارا جو ہے آن لائن رابطہ اللہ سے, ہم اس کے حضور میں ہیں, دنیا کا کوئی کام نہیں ہے, یہاں تک کہ کوئی قریب آ کر السلام علیکم کہے گا آپ جواب نہیں دیں گے, آپ دنیا میں نہیں ہیں اس وقت, دنیا سے کٹ گئے, رب کے حضور حاضری ہے. لیکن اگر وہاں رب کے حضور حاضری میں بھی ہمیں احساس ہی نہ ہو اور ساری باتیں ساری سوچ دنیا کے بارے میں ہو اور پتہ ہی نہ ہو ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں کیا, ایک روٹین ہو, تو بہرحال یہ نماز مطلوب نہیں ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ کے جو نماز میں واقعی عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, ان کی پوری شخصیت اللہ کے سامنے بچھی ہوتی ہے. جیسے کہا گیا کہ سجدہ ایسے کرو کہ اپنے رب کے قدموں میں تو ایسے تمہارے پاؤں ہوں, یہ احساس ہو رب کے قدموں میں تمہارا سر ہے, اس کے سامنے سر بسجود ہیں, اس کے حضور حاضر ہیں. اختتام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, تب آپ دوسرے سے الگ سلیکٹ کر سکیں گے, یہ وقت تو آپ کا خاص اللہ کے لیے. بندہ مومن کی زندگی کا نمایاں ترین پہلو نماز. چنانچہ آپ ان 11 آیات میں دیکھیں گے سٹارٹنگ پوائنٹ بھی نماز ہے اور اینڈ پوائنٹ بھی نماز ہے, اول و آخر نماز, یہ وصف نمبر 1 ہے. اور نماز کے اندر 2 پہلو یہ نمایاں کیے گئے, ایک مداومت ہمیشگی پابندی, وقت کی پابندی کے ساتھ, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت مصروف رہتا ہے سارا دن تو رات کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لی, یہ نماز کا حق ہرگز ادا نہیں ہوا. اپنے وقت پر نماز اوقات کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ 5 کی تعداد پوری کرنی. چنانچہ ایک تو مداومت ہے, ہمیش کی ہے, ریگولیرٹی ہے, اور دوسرے اس کے اندر باطنی طور پر خشوع و حضور کے واقعی اللہ کے حضور حاضر ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ نماز میں دنیا سے اتنے کٹے ہوتے تھے کہ جب ایک مرتبہ زخم لگ گیا اور کوئی چیز جو ہے کھبی ہوئی تھی ان کے کمر کے اندر, لوگوں نے کہا کہ ایسے تو نکالنا بڑا مشکل ہے, جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس وقت نکال دیا جائے, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے وہ نکال دیا گیا. یہ صحابہ کا عالم تھا, اتنے کٹ جاتے تھے دنیا سے, اور حضوری کا وہ عالم. کوشش یہ ہو, خاشعون سے مراد یہی ہے, نماز کے اندر یہ کیفیت, صرف ایکسرسائز کرنی مقصود نہیں ہے, کیونکہ جو صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھے گا, مادی اعتبار سے دیکھے گا, تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نماز, اور کہا لوگوں نے کہ نماز جو ہے ایک بڑی اچھی چیز مسلمانوں کو دی گئی ہے, 5 وقت تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس کا وہ پہلو ہے بھی تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں نماز کیا ہے, وہ تو اللہ کے حضور حاضری ہے, اور اس کیفیت سے کہ ہم واقعی اس کے بندے ہیں, اس کے دربار میں کھڑے ہیں. یہ ہے الصلاۃ. اور ذرا دیکھ لیجئے اصل مسلمانوں کے کردار کی ذکر ہو رہا ہے تو نماز اول و آخر آ رہی ہے. وہ کردار جو ہم مومنانہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مومن میں ہونا چاہیے, وہ نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ نماز ہی اول و آخر نہ ہو. یہ بہت بڑا ایک فریب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نماز تو نہیں پڑھتے ویسے بہت دیندار ہیں بڑے اچھے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ دھوکے والی بات. بات کریکٹر کی اور کردار کی ہو رہی ہے اور اول و آخر نماز کا ذکر. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون. یہ دوسرا وصف اہل ایمان کا، وہ اہل ایمان جو اللہ کی نگاہ میں اہل ایمان ہے، جو آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے، جو جنت کے وارث ہوں گے. ہمیں سے ہر کوئی، ہر شخص اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتا ہے، لیکن حقیقی وارث کون ہے وہ اللہ بتا رہا ہے. دوسرا وصف وہ ہے کہ جو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، وہ لوگ کے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی حرام میں منہ مارنا تو دور کی بات ہے، جو کام لغو ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزاری کے مشاغل ہیں، کوئی تماشا لگا ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایک تماشا ہم کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع جس کے اندر ہو، جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہ ہو. آپ دار الامتحان میں ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کا ایک ایک دبا قیمتی ہے. بندہ مومن اپنا وقت ضائع کرنے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے تین گھنٹے کا وقت ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کمپیوٹر گیم کے اندر لگا ہوا ہو. جسٹ لائک دیٹ. حقیقی ایمان ہے اگر آخرت پر، تو لغو سے اعراض کرے گا بندہ، یہ میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو لمحات ہی بہت کم ہیں، کب اچانک مہلت عمل ختم ہو جائے. اہل جنت کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک حدیث کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں، انہیں حسرت ہوگا، حسرت ہوگی ایک بات پر صرف، جنت میں پہنچ کر بھی ایک بات پر حسرت ہو رہی ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم نے دنیا میں وقت بہت ضائع کیا تھا، کاش کہ اس وقت کا ہم صحیح استعمال کر لیتے، اللہ کا ذکر ہی کر لیتے، اس میں کوئی خیر کا کام کر لیتے. سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی. یہ ہے بندہ مومن کے جو اب ایک پورا ہیولا بنتا ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، اس کے اندر جو افیکٹو سوچ ہے اس کی، جو ذہن سازی اس کی ہو رہی ہے، وہ نماز ہے، اور یہ کہ آخرت کے تصور کے حوالے سے لغو سے اعراض کرتے ہیں. دیکھیں لغو کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس میں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، نہ کوئی حقیقی دنیاوی فائدہ ہے. آپ بہرحال تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، تجارت کرنا، ایک بندہ مومن اگر یہ بھی جائز طریقے سے کر رہا ہے تو یہ بھی نیکی ہے، اور پھر جو مال کماتا ہے اس کے اندر جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کر رہا ہے تو اس خیر ہی خیر ہے. لیکن ایسے کام جس کا کوئی حاصل نہیں، اسی لیے آپ کو شاید بہت سے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب مسجد میں آ گئے تھے، مسجد دار السلام میں، جب والی محترم والد محترم خطاب فرما رہے تھے، تو جہاں اور بہت سی باتیں والد محترم نے ان کے سامنے رکھی، یہ بھی کہا، اس زمانے میں انڈین کرکٹ ٹیم آئی ہوئی تھی اور ساری قوم جو ہے وہ پانچ دن ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، نہ دفتروں میں کوئی کام ہو رہا ہے، نہ کوئی کسی قسم کے، سب لگے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ریڈیو زیادہ تر، یا کسی کے پاس ٹی وی ہے تو وہاں تو ہجوم لگا ہوا ہے. یہ جو وقت کا ضیاع ہے، ختم کرو اس کرکٹ کو، یہ انہوں نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ یہ تو محض اوقات کا ضیاع ہے. تو ایک بندہ مومن کے لیے اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے کاموں میں وہ اپنا وقت ضائع کرے جس کا کوئی حاصل نہیں. کھیل بھی ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا، چونکہ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کھیل سے جو ہے، بہرحال ایک ورزش ہے، ایکٹیویٹی ہے انسان کے اندر، وہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک قوی مومن جو ہے ضعیف سے بہتر ہے، وہ کہا بھی گیا ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ایک دو گھنٹے کا کھیل ہے، یہ بہت کافی ہے اس ایکسرسائز کے لیے، لیکن یہ کیا؟ تو چنانچہ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ سچے اہل ایمان جو جنت کے وارث قرار پائیں گے، جو اللہ کے ہاں مومن ہیں، ان کا دوسرا وصف بھی ہے. والذین ہم للزکات فاعلون، وہ لوگ کے جو زکات ادا کرتے ہی رہتے ہیں، مال نکالتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک زکات تو فرض ہے، اگر وہ ادا نہیں کی تو بہت بڑا جرم ہے. کوئی فرض اگر ہم ادا نہیں کریں تو یہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ کبیرہ گناہ کے برابر اس کی جو ہے وہ سزا ہے، فرض کا ترک کر دینا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن والذین هم للزکات فاعلون، مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں. مطلوب یہ ہے، زکات ادا کر دی، اللہ نے پھر بھی آپ کو بہت دیا ہے، آپ کے آس پاس مسکین محتاج ضرورت مند ہیں، ضرورت پورا کریں. آپ کے قریب میں جو ہے کوئی شخص غریب ہے اور بھوکے سو رہے ہیں اس کے بچے، تو غریبان پکڑا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں تھا، پڑوس کے حقوق ہیں اور وہ بھوکا سو رہا ہے اور تمہیں احساس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ذہنیت ہے کہ یہ مال نکالنا ہے اللہ کی راہ میں، یہ دوسروں کا حق ہے. صحیح اسلامی سوچ یہ ہے کہ جو میری ضرورت کا ہے وہ میرا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا حق میرے مال میں ڈال دیا ہے اور میں دوسروں کو ان کا حق ادا کروں. اسپرٹ یہ. لیکن باٹم لائن اس کے دن جو ہے وہ تقاضا، وہ زکات تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ ایک شخص کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو اور اس کے آس پاس اور اس پڑوس کے اندر لوگ جو ہیں وہ فقر اور احتیاج کے باعث شدید تکلیف میں ہوں، تو غریبان پکڑا جائے گا. یہ پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اب وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا. آگے اگلا بس جو بیان ہو رہا ہے ان اہل ایمان کا، کہ جنت جن کی میراث ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، وہ ہے سیکس ڈسپلن. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ انسان کے لیے سخت آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے. یہ جذبہ بہت پورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے جائز راستے معین کرتی ہیں. وہ جائز راستہ وہ بھی ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے لیے وہ تو کار ثواب ہے، ان نکاح من سنتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل آدم کے فروغ کے لیے اسی چیز کو ذریعہ بنایا ہے، مرد اور عورت کے تعلق کو. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن جو صحیح چینل ہے اس سے ذرا ادھر ہٹ گئے تو گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے جس میں عام طور پر لوگ جو ہیں سب سے زیادہ پھسلتے ہیں اس معاملے میں، لیکن کردار کیریکٹر وہ اس کے بغیر بنتا نہیں. سیکس ڈسپلن الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا جو مل کے یمین کا اس وقت تصور تھا کہ جہاد کے ذریعے جو غلام اور لونڈیاں آتے تھے وہ تقسیم کی جاتے تھیں اور وہ ان کو دے دیے گئے، تو اس لونڈی سے جو ہے وہ ایک شخص جس کی وہ ملکیت ہے وہ اسے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر. لیکن آج اس وقت اس نوعیت کی کوئی بھی صورت اس وقت باقی نہیں ہے. تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ فی نفس ہی غلط کام ہے مرد اور عورت کا آپس میں جو ہے وہ سیکس جو تعلق جنسی تعلق، لیکن چینلائز کیا گیا ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو گناہ کبیرہ ہے. اس پر کار بند رہو، چار کی اجازت تو اب بھی ہے، ملکی یمین نہ صحیح. یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ایک سے دو کر کے دیکھیں تو دن میں تارے نظر آتے ہیں یا تارے دکھا دیے جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہیں حقیقی اعتبار سے، اس کا بھی ہے، اسی کا ایک منظر ہے. تو یہ کہ جو راستہ کھول دیا گیا اس میں کوئی بنامت نہیں. مجھے معلوم ہے بہت سے تجربات ہوئے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ 50-60 سال کی عمر میں ہے اور وہ دوسری شادی کرنے کا سوچنے لگتا ہے تو ساری برادری خاندان اس کے خلاف ہو جاتی. یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. قرآن تو کہتا ہے کہ جو بیوہ ہو جائیں یا جو رنڈوے ہو جائیں، یا جن کے یعنی اچھی خاصی عمر کے اندر ان کے سپاؤس جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی شادیاں کر دیا کرو، وانکحوا الایاما منکم. لیکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی اولاد سب سے پہلے ایک چٹان بن کے کھڑی ہو جائے گی راستے میں کہ دوسری شادی کرنے چلے ہو. اس لیے کہ اسلامی اقدار نہیں ہے ہمارے یہاں, چنانچہ دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں اور وہ راستے جو ہیں وہ سارے چینلز کھول دیے گئے ہیں. اس سے فائدہ اٹھاؤ, کوئی آپ پر انگلی دے اٹھائے گا. بہرحال دین یہ ہے, اللہ کا فرمان یہ ہے. تو سیکس ڈسپلن اور اس کے لیے پھر صحیح اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو اس سے ایکسیڈ کرے گا, تجاوز کرے گا, جو جائز راستہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا, اولئک هم العادون, یہی ہیں زیادتی کرنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, یہ اللہ کی نگاہ میں مجرم. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اگلا وصف, ایک آیت میں دو اوصاف. وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. ایک بندہ مومن کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نمازیں تو خوب پڑھتا ہے, حلیہ بھی بالکل شرعی ہے, ہاتھ میں بھی بڑی تسبیح ہے, لیکن وعدے کا خلاف ورزی کرتا ہے, امانت میں جو ہے وہ ڈنڈی مار دیتا ہے. یہ جو آج کا ہمارے ہاں لوگوں کو تجربے ہوتے ہیں, بندہ مومن تو ایک پیکر ہے, اور جو حقیقی معنی میں بندہ مومن ہے, ایمان ہے, اس کے دل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کرے یا امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کا ارتکاب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ فرمائی ہو, قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له, جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, ولا دین لمن لا عہد له, اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. بدقسمتی کیا ہے, آج مسلمانوں میں یہ دونوں اوصاف ناپید. کرپشن کسے کہتے ہیں؟ عہد کے خلاف ورزی کرنا, امانت کے اندر ڈنڈی مارنا, یہ تو کرپشن. اور کرپشن میں ہمارا مقام کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے, پوری قوم کس حال میں ہے, اور ورلڈ جو ریٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا مقام کہاں پہنچا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ اگر نہیں ہے تو نہ دین ہے نہ ایمان ہے. اور حقیقتاً دنیا میں جس چیز کو کریکٹر کہا جاتا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. سیکس ڈسپلن, عہد کی پاسداری, عہد کر لیا ہے پورا کرنا ہے. اور وہ جو جس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے, اگرچہ ان میں بہت سی گراوٹیں تھیں, بہت سی خرابیاں تھیں, ان کے اندر شرک بھی انتہا درجے کا تھا, لیکن کچھ اوصاف تھے, وعدے کا پورا کرنے والے تھے. یہ بات اس کے اندر موجود تھی, ایک دفعہ وعدہ کر لیا اب اس کی کمٹمنٹ کرنی ہے. یہ اس قوم کے اندر ہی بس تھا, اسی لیے تو اللہ نے اس کو منتخب کیا اس کام کے لیے. بہرحال یہ انسان کی پوری انسانیت مانتی ہے کہ یہ دو انسان کے اہم کیریکٹرز میں سے ہیں, عہد کی پابندی اور امانت کے اندر جو ہے خیانت نہ کرنا. اچھا, ان کی اپنی, یہ صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی عہد کیا ہے آخرت کے حوالے سے, یہ عہد کا معاملہ بھی بہت وسیع ہے اور امانت کا معاملہ بھی بہت وسیع ہے. بین الانسانی, انسانوں کے آپس کے تمام جو معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں وہ عہد اور امانت ہی کے اوپر استوار ہوتے ہیں, بیس ہوتے ہیں. چنانچہ انسانی تمام معاملات بالکل سنور جاتے ہیں جب انسان ان دو چیزوں کا پورا اہتمام کرے گا, عہد کی پاسداری. امانت کیا ہے؟ جن کو ہم اپنے اوپر ذمہ دار بناتے ہیں, جن کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں, وہ امین ہیں اس قوم کے, وہ ذمہ داری ہے, وہ کر کیا رہے ہیں. امانت صرف یہی نہیں ہے کہ پیسے دیے اور اس پیسے کے اندر کچھ اونچ نیچ نہیں کی اور واپس کر دیے پورے کے پورے. امانت کا تصور اس سے بہت وسیع ہے. اختیارات کا غلط استعمال, یہ بھی بددیانتی ہے. اس کا حد سے زیادہ استعمال جو ہے یہ بھی بددیانتی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہ کرنا جس کا حلف اٹھایا ہے یہ بھی جو ہے بددیانتی ہے. سب بددیانتی کے اندر آتے ہیں اور بدعہدی کے اندر آتے ہیں. جو حلف اٹھایا ہوا اس کے خلاف آپ کر رہے ہیں, بدعہدی ہے, اس حلف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے, عہد کو پورا نہیں کر رہے آپ. تو یہ بہت وسیع مفہوم کے اندر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین جو ہے وہ عہد کا نام ہے اور ایمان امانت ہے. لا دین لمن لا امانت, لا دین لمن لا عہد لہ, ولا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے, اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. آخر میں پھر فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا بے چین ہو گئے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے, ادا کرنی ہے, کہیں وقت نکل نہ جائے, ایک احساس, یہ محافظت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی توجہ دلائے گا تو نماز پڑھیں گے, ورنہ آ گیا وقت اور گزر گیا. پورا احساس ہو. جس کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہے, ورجل قلبہ معلق بالمساجد. وہ اہل ایمان جنہیں وہ سات قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جو ہے وہ پناہ عطا فرمائیں گے, اور اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ جن کے ساتھ ہوگا میدان حشر میں. ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ بندہ مومن جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, ایک نماز پڑھ کے نکلا ہے اسے اب اگلے نماز کا خیال ہے, کان انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز آئے اور میں پہنچوں. یہ ہے جو اصل میں مطلوب شے ہے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون, یہ اوصاف جن کے اندر ہیں یہ وارث ہیں اس کے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس کے جو مستحق بنیں گے. ہم فیہا خالدون, اور پھر وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے ایک مسلمان کا کیریکٹر جس کو ایڈریس کیا گیا ان 11 آیات میں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم تھا, حق تو ادا نہیں ہو سکا, لیکن چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی عرض کر ہی دوں. بہرحال چند اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ. ایک تماشا ہے جو لگا ہوا ہے, اور کس کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہیں, کسی کے کسی کے ساتھ ہیں, اب کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, اب یہ ایک وہ ہے کہ جو جس کا انتظار ہو رہا ہے. بازیچہ اقبال, وہ غالب کا بھی شعر ذہن میں آیا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بہر کیفیت جو بھی تماشا ہے اس کے حوالے سے ہمارا ایک موقف بڑا واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی جیتے یا ہارے اس ملک کی قسمت پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا اس کا جو کچھ ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے ملت اسلامیہ پاکستان کا. اس لیے کہ ہمارا اصل موقف کیا ہے, والد محترم اپنی پوری زندگی جس بات کی دعوت دیتے رہی ہیں, جس فکر کو پہنچاتے رہی ہیں, اور قرآن کی بنیاد پر پاکستان کے حوالے سے جو ان کا موقف رہا ہے بڑا مضبوط موقف, کہ حقیقی اسلامی نظام کے بغیر اور کل شریعت کے نفاذ کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے پاکستان کی بہتری کی. اسی بات کو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں سے پہلے جو سیمینار ہوا تھا اور میں نے اس میں خطاب کیا تھا بڑا مفصل, کہ کیا موجودہ انتخابات ہمارے مسائل کا حل بن جائیں گے, حل ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ملک کا استحکام اور اس کی بقا اور سالمیت صرف اور صرف حقیقی اسلام سے وابستہ ہے. خر آمد اور گاؤ رف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. کسی نے قوم کے ایک بڑے حصے نے جو ہے نواز شریف صاحب سے بڑی اونچی توقعات لگا لی تھی, زرداری سر سے اترا خدا خدا کر کے اب نواز شریف آئے گا ملک کے حالات اچھے ہوں گے. یاد ہے آپ کو, ایک طبقہ نوجوانوں کا عمران خان سے بہت اونچی توقعات لگائے بیٹھا تھا. اس وقت میں نے اصولی بات کہی تھی جو سب سے لوگوں کو شاید اس وقت سمجھ میں نہ آئی ہو. اس ملک کی بہتری نہیں ہو سکتی, یہ بحرانستان ہی رہے گا, مسائلستان ہی رہے گا, یہ عدم استحکام کا شکار رہے گا. غیر مستحکم رہے گا اور اس کی سالمیت کو خطرات رہیں گے ہر وقت جب تک اس میں حقیقی اسلام نہیں آتا. اور حقیقی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسلام کا کوئی جز جو ہے وہ نافذ کر دیا, پورا اسلام. اللہ نے ہمیں اسلام جو ہے نامکمل دیا یا پورا دیا ہے؟ نظام جو دیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور صرف کتابی شکل میں نہیں دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا, اور اس کی جو اصل شکل سامنے آئی ہے نوع انسانی کے بڑے وسیع, اور یوں کہنا چاہیے کہ ایک آفاقی نظام کے حوالے سے, وہ دور خلافت راشدہ میں تھی, وہ نظام جب تک غالب نہیں ہوگا. زندگی کا ہر شعبہ قرآن و سنت کے اور شریعت کے تابع ہو, اور صرف اللہ اور اس کے دین سے وفاداری کے لیے سارا کام کیا جائے. یہ ملک جو ہے عدم استحکام ہی کا شکار رہے گا. خر آمد اور گاؤ رف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. کسی اینگل سے کوئی جو ہے اس نے شاید کوئی تھوڑی سی بہتری آئے تو دوسرے اینگل سے اور اس سے زیادہ خرابی جو ہے وہ کر کے جائے گا. اور یہ اس قوم کا سفر بد سے بدتر کی طرف کا مسلسل جاری ہے, اور یہی سفر آگے بڑھے گا. راستہ ایک ہی ہے. اگر اس رستے پر ہم نہیں آتے تو پھر اور بدتر حالات کے لیے تیار رہیے. یہ ہے وہ اصولی موقف. اور انتخابات سے پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, لوگ شکر کر رہے تھے کہ اب جان چھوٹے گی, زرداری سے 5 سال ہم نے بھگت لیا, نواز شریف صاحب آئیں گے. خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت توقعات وابستہ تھی. یہ ہے, اس لیے میں نے ان پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کیا, یہ دھرنے کیا کر رہے ہیں, یہاں اسلام کا کوئی ذکر نہیں ہے, لہذا مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. پورا اسلام, حقیقی اسلام. اب دھوکہ نہیں دیا جائے گا, والد محترم کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, اب نعرے والا اسلام نہیں چلے گا یہاں پر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نعرے بہت لگے ہیں. ہاں, جب مسلم لیگ کی تحریک چل رہی تھی, پاکستان جب بن رہا تھا, اس وقت نعرے کا اسلام بھی کام دے گیا تھا, اس کے بھی وہ پورے اسباب بتاتے ہیں. لیکن اب جب ہمیں پورا اختیار اس یہاں پر مل گیا ہے, اس خطۂ زمین میں, یہ جو پاکستان ہے جو آدھا کٹ چکا ہے ہم سے, بہرحال جو بھی ہے اس بڑا رقبہ تو بڑا رقبے کے اعتبار سے تو یہی بڑا ہے, اس میں جب تک ہم اختیار بھی ہمارے پاس ہے, کوئی سکھ اور ہندو رکاوٹ نہیں ہے, اور ہم اس پہ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم نہیں کرتے, تو ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں, اور وہ عذاب برقرار رہے گا جب تک ہم اس کی تلافی نہیں کر لیتے. لہذا یہ سفر ہے جو جاری ہے بد سے بدتر کا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی وجہ جواز کھو چکے ہیں, اب کسی بھی وقت کوئی بڑا عذاب آ کر, چھوٹے عذاب تو بہت سے آئے آتے رہے ہیں اور اس وقت بھی آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں, یہ بھی عذاب ہی کی شکل ہے جو ہو رہی ہے اس وقت. اور پورا ملک جو ہے وہ حصوں میں بٹا ہوا ہے, اب کسی خاص ایونٹ کی وجہ سے کچھ سیاسی اکٹھ ادھر ہو جاتا ہے, پھر اچانک وہ ادھر بن جاتا ہے, لیکن اس ملک کے سچے وفادار اور سچے اس کے مفادات کا خیال رکھنے والے ہیں کون ہمارے لیڈروں میں سے؟ اور یہ سب یہیں سے پیدا ہوں گے. اصل بیماری کو پکڑا جائے, اور وہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے, اس کے دین سے غداری کی ہے, اس کے اسباب ہیں, اس غداری کا ازالہ کریں گے, اللہ کی مدد ساتھ آ جائے گی, تو پھر سارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی رستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کریں.